الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ان شاء اللہ سورہ مریم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پانچویں سال کے شروع میں نازل ہوئی. یہ وہ وقت تھا جبکہ ابھی حبشہ کی ہجرت نہیں ہوئی تھی. حبشہ کی ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جبکہ مشرکین کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی. جدھر لوگ نکلتے تھے آہیں کراہیں سنائی دیتی تھیں، اور یہ ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تھے. جو غلام تھے، مملوک تھے، کمزور تھے، بے سہارا تھے، ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے. کہیں بلال پیچھے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، کہیں سمیہ ستائی جا رہی تھی، کبھی یاسر کا خاندان ستایا جا رہا تھا. چاروں طرف ظلم و ستم کے مناظر دیکھنے میں آتے تھے. ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، مگر اللہ تعالی ان سے یہ کہتا تھا ان حالات میں کہ کامیابی تمہاری ہے. جو پس رہے ہیں، مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ تم محروم رہو اور ستائے جاتے رہو. یہ تمہاری عزت کے لیے، سربلندی کے لیے، عروج کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی تھی. حالات یہ ہیں اور اللہ کی بشارتیں یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا قصہ سنایا، اس میں ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریہ پر کیسی رحمت کی ہے، اس کا ذکر سنایا. اس ذکر میں دو باتیں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے پر مہربانی فرمائی اور بڑھاپے میں سے اولاد دی. جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تمہیں، انہوں نے درخواست کی اور اللہ نے بشارت دی کہ تمہیں بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ، تو وہ حیرانی سے کہنے لگے، بڑی حیرت سے کہنے لگے کہ کیسے یہ ممکن ہے، انا یکون لی غلام، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. یبشتی علی الراس شیبا، میرا سر تو سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی آخری حدیں ہیں. ومراتی آخرن، اور میری بیوی بانج ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو گیا ہوں. اب کیا سوال ہے میرے یہاں بچہ پیدا ہونے کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام بہت آسان ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے، تو پیدا کیا. تو تمہارے ہاں اگرچہ کچھ نہیں ہے، لیکن پیدا کرنے والا تو اللہ ہے. اور اگر وہ بانج عورت سے اور بوڑھے کے یہاں بچہ پیدا کر سکتا ہے، تو مکے کی سرزمین کے ظلم و ستم سے عروج کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ مکے کی گلیوں، ستائی جانے والی گلیوں سے مسلمانوں کو فتح اور نصرت کیوں نہیں دے سکتا؟ جو یہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر مزید عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ چلا ہے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے بندے تھے, نہ خدا تھے نہ کچھ اور تھے, نہ اللہ تھے نہ اللہ کی اولاد تھے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے. اس سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے بعد لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ پہلے قافلے میں تو 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں, اور دوسرے قافلے میں 83 مرد اور 19 عورتیں تھیں. یہ سب پہنچے حبشہ ہجرت کے لیے. تو یہاں سے عبداللہ بن ربیعہ کو اور عامر بن عاص کو سفیر بنا کر مشرکین مکہ نے بھیجا اور بہت سے تحائف ان کے حوالے کیے کہ جاؤ وہاں کے عمرا میں اور رؤسا میں بانٹو, تقسیم کرو اور اپنے ان نوجوانوں کو واپس لے آؤ چھڑا کر. چنانچہ یہ وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہاں یہ سفیر لوگ نے جا کر نجاشی کے دربار میں اپنی بات سنائی, پرانی بات کہی کہ کچھ لڑکے ہیں جو مکے سے بھاگ آئے ہیں, نہ ہمارا دین بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور اے نجاشی تمہارا دین بھی نہیں اپنایا, کوئی نیا دین گھڑ لیا ہے, اس نئے دین کو پھیلاتے پھرتے ہیں. یہ کہنا تھا عمر بن عاص کا اور عبداللہ بن ربیعہ کا کہ جتنے وزراء تھے اور جتنے عمراء تھے سب ایک دم چیخ اٹھے اور کہا کہ ان لڑکوں کو واپس کر دینا چاہیے اور ہرگز اپنے ملک میں نہیں رہنا دینا چاہیے, اس لیے کہ نہ انہوں نے پرانے آبا و اجداد کا دین اپنایا اور نہ ہمارا دین عیسائی دین ہی قبول کیا, نیا دین انہوں نے گھڑ لیا ہے. اس وقت نجاشی برہم ہوا اور اس نے کہا میں تو یہ ظلم نہیں کر سکتا, میں تو جب تک ان لڑکوں سے پوچھ نہ لوں کہ کیا دین انہوں نے اپنایا ہے اور وہ دین ہے کیا, جب تک میں انہیں واپس نہیں کر سکتا اور ان کے حوالے نہیں کر سکتا. چنانچہ دوسرے دن وہ بلائے گئے. اب جب یہ بلائے گئے تو انہوں نے باہم مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ سوچا کہ یہ عیسائی بادشاہ ہے, ابھی سورہ مریم نازل ہوئی ہے, اس میں اللہ کا بندہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو, اور یہ عیسائی بادشاہ ہے, ہم ان کے سامنے کیا باتیں کہیں, اگر اس نے پوچھ لیا اور ہمارے پیغام کے بارے میں پوچھا تو ہم کیا کہیں گے. صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ جعفر ابن ابی طالب دین کے بارے میں ایک تقریر کریں. چنانچہ جعفر ابن ابی طالب جب نجاشی کے دربار میں گئے اور اس نے پوچھا کہ تم کون سا دین اپنائے ہوئے ہو, جعفر ابن ابی طالب نے اس وقت ایک تقریر کی, اور یہ تقریر تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں بہت معرکۃ الآراء تقریر ہے. اس تقریر کو آپ پڑھیں تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ عرب کا ایک ان پڑھ آدمی جس نے کسی کالج میں ڈگری نہیں حاصل کی ہے, کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہے, بکری چلانے والا ایک انسان ہے, وہ اتنی عظیم باتیں کہہ سکتا ہے, اتنی اونچی تقریر کر سکتا ہے. بڑی عمارت و تلارا تقریر ہے یہ, اور یہ پڑھنا چاہیے, تمام سیرت کتابوں میں نقل ہوئی ہے. اس تقریر میں انہوں نے صرف یہی نہیں کہ ابھی تو دین شروع ہی ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ ہی پڑھایا ہے, لیکن جعفر ابن ابی طالب کی جو تقریر ہے سیرت کی کتابوں میں, اس میں انہوں نے پوری زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ہے جس میں ہدایت نہ بتائی ہو اللہ تعالی کی. وہ معیشت کا شعبہ ہو, معاشرت کا شعبہ ہو, کاروبار کا شعبہ ہو, حد یہ کہ سیاست اور نظام کا شعبہ ہو, اس پر بھی گفتگو کی انہوں نے, اور کہا ہمارے ہاں یہ حال تھا کہ جو ذرا کمزور ہے طاقتور اسے کھایا جاتا تھا, کوئی نظام نہیں تھا ہمارے ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے عدل و قسط کی بنیادیں قائم کی, اور یہ کہا کہ کمزوروں کا حامی اللہ ہوتا ہے اور کمزوروں کے ساتھ یہ سلوک اور یہ سلوک اور یہ سلوک ہونا چاہیے. معاشرت ہماری ایسی تھی کہ پڑوسی کا کوئی لحاظ اپاس ہی نہیں تھا، حلال و حرام کی ہمیں کوئی تمیز ہی نہیں تھی، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اسے لوٹ لیا اسے لوٹ لیا اور کھا لیا، نہ حلال کی تمیز تھی نہ حرام کی. اس طرح کی ایک تقریر کی. اس تقریر کو سننے کے بعد نجاشی کچھ متاثر ہوا اور نجاشی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر کے پاس جو وحی آتی ہے وہ کیا ہے، وہ پیغام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا سناتے ہیں وہ وحی میں. اس وقت زی جذرا جھٹکے، لیکن فوراً ہی انہوں نے کہا کہ جھجھکنا کیسا، اس دین اور اس وحی کی خاطر ہی تو ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اور یہاں آئے تو یہاں بدل دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کسی وطن کی خاطر کسی جگہ کی خاطر ہم دین تو نہیں چھوڑ سکتے. دین کی خاطر جگہ چھوڑ سکتے ہیں، اپنا مکہ چھوڑا تھا، اب اس کو بھی چھوڑ دیں گے اگر یہ جانے دیں نہیں دے گا نہیں رہنے دے گا. تو انہوں نے سورۃ مریم کی پہلے دو رکوع اس کو سنائے، وہ سنتا رہا اور روتا رہا، سنتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. اور جب پوری تقریر سن لی اس نے، پورا سورہ مریم کی دونوں رکوع سنے، تو اس کے بعد ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور یہ کہا اللہ کی قسم اس کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تورات اور قرآن ایک ہی چشمے سے دونوں نکلے ہیں، دونوں ایک ہی چیز. اس کے بعد دوسرے دن عمرو بن عاص کہاں ٹھکانے پر رہنے والے تھے، پیچھے رہنے والے تو نہیں تھے، انہوں نے پھر کہا نجاشی کے دربار میں جا کر کہ ذرا ان لوگوں سے یہ تو پوچھے کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. اس نے یہ سوچا کہ دوسرے دن جب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، کہی چکے ہیں ابھی، تو شاید یہ غصے میں آئے کچھ کہے. دوسرے دن بلایا گیا جعفر بن ابی طالب کو اور ان لوگوں کو اور پوچھا کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور کہا کل ہی آئے تھے ہم نے سنائی ہے. تو اس نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا خدا کی قسم اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں ہے جو تمہارے قرآن میں بیان ہوا. یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سنایا ہے اور سبق یہ دیا ہے کہ حالات کیسے ہی سنگین ہوں، تم سے وطن چھینا جائے یا رہنے دیا جائے، کبھی یہ نہ کرنا کہ کسی وطن سے اگر تم نکالے جا رہے ہو یا نکلنے کا خطرہ ہو تو وہاں اپنے دین کو بدل دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس حق کو تم نے اپنایا ہے اس کو اپنائے رہے اور اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سبیلیں پیدا کرے گا. وہ اللہ جو بانجھ کی کوکھ سے بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہارے لیے سہولتیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہارے لیے سہولتیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس کا حکم چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور بات ہو جاتی ہے. تو اب تھوڑا سا میں ایک قصہ سناتا ہوں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرآن نے سنا. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا، جو اپنے خانقاہ سے شرقی جانب تنہا ہوئی، الگ ہوئی. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، اور اس نے وہاں پردہ تان لیا، پردے میں آ گئی، تو ہم نے اپنی روح ان کے پاس بھیجی. فتمثل لها بشرا سویا، وہ انسان کی شکل میں آ کر سامنے آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا میں اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو واقعی کوئی تقی ہے، نیک ہے، بھلا آدمی ہے. قال انما انا رسول ربک، کہا نہیں میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. لأهب لك غلاما زکیا، تاکہ ایک پاکیزہ بچہ تجھے عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام، مریم نے کہا میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ میں کوئی سرکش قسم کی عورت ہوں. قال کذالک قال ربک ہو علی حین، کہا ایسے ہی بغیر مرد کے چھوئے تمہارے یہاں بچہ ہوگا اور اللہ کے یہاں بہت آسان ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانی بنائیں، اللہ کی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہو چکا یہ فیصلہ، یہ تو بچہ ہو کر رہے گا۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے، رحمتم من عندنا، عیسیٰ کی پیدائش اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور عیسائیوں میں، عیسیٰ کی امت میں بنیاد رحمت ہے، چنانچہ بڑے رحیم، نرم مزاج، نرم دل ہوتے ہیں اگر وہی پر قائم رہیں۔ ان کے جو قسیسین، رہبان اور بھلے لوگ ہوتے ہیں، دین پر قائم رہنے والے، خدا سے ڈرنے والے، وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بڑے رحم دل ہوتے ہیں، قرآن نے گواہی دی اس کی۔ جس طرح آپ کی بنیاد، آپ کے دین کی بنیاد عادل پر ہے، انصاف پر ہے، کسی کے ساتھ دنیا میں نہ انصافی نہ ہو، یہ بنیاد ہے ہماری، اس طرح ان کی بنیاد رحمت ہے۔ فحملت فانتبذت بھی مکانا قصیا، حمل ہوا انہیں تو وہ ایک مکان، ایک گوشے کو انہوں نے اختیار کیا۔ فجاء المخاض الى جذع النخلة، ایک کھجور ٹھنڈ کھڑا تھا، سوکھا کھجور درخت، درد زے اٹھا، یہ اس کے قریب آئی، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، جب درد زے اٹھا انہیں تو کہنے لگی ہے کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، اور ایسی مرتی کہ کنت نسیا منسیا، کہ دنیا مجھے بھول جاتی، کیا منہ دکھاؤں گی میں دنیا کو۔ ایک پاکیزہ خاتون اور یہ صورتحال۔ فنادہا من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، نیچے سے آواز آئی۔ نیچے سے آواز آنے کے معنی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اور بچے نے ماں کو پکارا کہ اللہ نے آپ کے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور اوپر جو ایک سوکھا درخت کھڑا تھا اس کو ذرا ہلائیے، بجز نخلا، اس میں تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی، تو ساقط علیہ کے رتب انجنیا، پینے کا پانی بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اور اس پر سے کھانے کی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کر دی۔ فکلی وشربی، تو آپ کھائیے اما جان، اور پیئیں، پینے کا بھی انتظام ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے۔ وہ کر رہی ہے نا، مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ فیما ترا ان من البشر احدا، اگر کوئی آدمی دیکھے اور پوچھے، فقولی انی نظرت الرحمان سوما فلن اکلم الیوم انسیا، تو آپ کہیں میں نے آج روزہ رکھا ہے، اور روزے میں میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ فاتت بھی قومہا تحملو، اور اس کے بعد مریم عیسیٰ کو لیے ہوئے اٹھائے اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم نے کہا ہے مریم تو نے تو بڑا برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرا سو وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرے باپ ایسے تھے نہ تیری ماں ایسی تھی۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف، کس کا جواب یہ دے گا۔ قالو کیف نکلم من کان فی الماضی سبیا، لوگوں نے کہا ہمیں کیوں بے وقوف بناتی ہو، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، کیسے پوچھیں اس سے جو ابھی گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، انگوٹھا چوس رہا ہے۔ قال انی عبداللہ، گہوارے سے آواز آئی، اور عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے۔ وجالنی نبی، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجالنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں میں رہوں گا برکتیں نازل ہوں گی، مبارک ہوں گا ہر ایک کے لیے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکاۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، بوالدین نہیں ہے، بوالدتی، اور مجھے نیکی کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ سلوک کروں، حسن سلوک کروں۔ ولم یجعلنی جبارا سخیا، مجھے جبر کرنے والا، سخت مزاج نہیں بنایا گیا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، ذلک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم۔ قول الحق الذي فيه يمترون، یہ قول حق ہے جس میں تم شک کرتے ہو، اللہ کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی بیٹا بنائے، سبحانہ وہ بہت پاک و بلند ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اور اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو، حالا صراط مستقیم. یہ آیتیں سنائی جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں، اور نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا، اس لیے کہ یہ تو جو انہوں نے گھڑا ہے فلسفہ، دل ان کے بھی مطمئن نہیں ہے اس پر. بہرحال ان میں سے جو حق پرست تھے انہوں نے یہ مانا. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ابراہیم نے اپنے گھر چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی گدی چھوڑی، اپنی ساری چیزیں چھوڑی، اور تنے تنہا نکل کھڑے ہوئے، بے سہارا، کوئی سہارا ان کا نہیں تھا، اس طرح نکل کھڑے ہوئے. تو سنایا گیا ان کو یہ، تم حبشہ کی طرف گئے ہو تو تم تو کئی مل کے نکلے ہو، وہ تو اکیلے نکلے تھے اللہ کی راہ میں، کوئی سہارا نہیں تھا ان کا. اور ہماری تاریخ میں یہ ایک ہی شخصیت ہے جس کی پوری زندگی کی اگر تفسیر بیان کی جائے تو اس کے لیے بہترین لفظ قربانی کا ہے. پوری زندگی قربانی ہی قربانی ہے. آپ غور کیجئے کہ جو بادشاہ وقت تھا اس کے بعد دوسرا درجہ تھا ان کے والد کا، اتنے اونچے منصب پر تھے، ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں، ساری چیزیں قبضے میں تھیں، باپ سے بے تعلق ہوئے، وہ ساری جائیداد اور سارا عہدہ، سارا منصب، سب کچھ چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، نکل کھڑے ہوئے، اور کوئی سہارا، کوئی منصب سامنے نہیں ہے، نکل کھڑے ہوئے. راستے میں آزمائشیں آئیں، اس آزمائشوں کو بھی پورا اترے. وہ آپ نے سنا ہی کہ آگ میں ڈال دیے گئے، اللہ نے اسے گل گلزار بنا دیا. اس کے بعد پھر جب اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اب تم یہ سمجھو کہ تم انہیں کھلاؤ گے، تم پلاؤ گے، اور ابھی اللہ پر یقین تمہارا پورا نہ ہو، کہیں تم سہارے نہ تلاش کرنے لگو کہ اب تمہیں بوڑھا ہونے والا ہوں، میرا بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا، سہارا بنے گا. جاؤ اسے چھوڑا اس جگہ جہاں نہ کہیں پانی ہو نہ کہیں کھانے پینے کے سامان ہو، وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑ دیا ان کو، ہاجرہ کو بھی چھوڑ دیا اور اسماعیل کو بھی چھوڑ دیا، ایک ایسی سرزمین میں، ایک ایسی سنگلاخ زمین میں، اور ایک ایسے ریگستان میں جہاں دور دور تک کچھ نہیں تھا. جب واپس ہونے لگے تو ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے پسند سے اور اپنی رائے سے ہمیں چھوڑے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ایسا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاجرہ، اللہ کا حکم ایسا ہے. کہا پھر اطمینان سے جاؤ، پھر اللہ ہمارا سب انتظام کرے گا، کوئی فکر نہ کرو. اللہ نے ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا اور پانی کا تو ایسا انتظام کیا کہ ان کی کیڑیوں سے ایسا چشمہ نکالا کہ آج کتنی برسیں، 14 صدیاں ہو گئی، نہیں زیادہ ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام تو اور پہلے تھے نا، بہت پہلے، اس وقت سے 4000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. اس وقت سے وہ پانی کے سوتے، کتنا خرچ ہوتا ہے وہ پانی، کتنا لوگ لے جاتے ہیں، پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے، پوری دنیا کے لوگ لے جاتے ہیں، اور وہاں جتنا خرچ ہوتا ہے، آپ کبھی گئے ہو تو دیکھا ہوگا، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، نہا بھی رہے ہیں، اسے پی بھی رہے ہیں اسے، لیکن وہ خشک نہیں ہوتا پانی. اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کیا، اور ہاجرہ کی دوڑ دھوپ کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک اب جتنے حاجی بھی آئیں گے صفا مروہ میں دوڑ لگائیں گے، سعی کرتے رہیں گے، اتنا پسند کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اجر دیا. اس قربانی کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسماعیل بڑے ہوئے، ساتھ دوڑنے پھرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں پھر سہارا ملا، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اس بڑھاپے کا سہارا مل گیا. تو ایک خواب دکھایا اور کہا صبح کو، خواب میں، خواب دیکھ کر صبح کو کہا اسماعیل سے، یا بتی، مجھے ایک خواب آیا ہے، رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری رائے کیا. اسماعیل نے کہا یا بت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے اسے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. چنانچہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیجا جنت سے، اور وہ ذبح ہوا، اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک جتنے مسلمان بندے ہوں گے وہ قربانی کی یہ رسم اور قربانی کا یہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے. چنانچہ انہی کی یاد میں ہر سال آپ قربانیاں کرتے ہیں. جب ان تمام آزمائشوں میں، اور آزمائشوں میں آپ نے غور کی پوری زندگی آزمائش ہے، قربانی ہی قربانی ہے، تفسیر بہترین ہے قربانی کی آزمائشوں کی. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بہت سی آزمائشوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں وہ پورا اترا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم تمہیں دنیا کی امامت دیتے ہیں، تم پوری دنیا کے امام رہو گے. چنانچہ دنیا میں کوئی ملت ایسی نہیں ہے اس وقت، اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، ہر ملت ابراہیم کی عظمت پر، ان کی رسالت پر، ان کی بڑائی پر سب متفق ہیں. عیسائی ہوں وہ انہیں مانتے ہیں، یہودی ہوں وہ انہیں مانتے ہیں، کوئی اور قوم ہو وہ مانتے ہیں، مسلمان انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں. وجعلنا لهم لسان صدق علیا، اتنی نیک نامی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی کہ دنیا کی ہر ملت انہیں عظیم مانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم یہ آیت نازل کر کے یہ کہا کہ یہ ہجرت حبشہ کی ہو یا مدینہ کی ہو، یا ابراہیم نے جو ہجرت کی تھی وہ ہجرت ہو، ہجرتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دنیا میں نیک نام انسان بنے اور زندگی بھر اس کا نیک نامی کے ساتھ نام لیا جاتا رہے. تم جو ہجرت کرو گے تمہیں بھی قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے، اور تمہاری نیک سیرتیں اور نیک نامی بھی دنیا میں مشہور ہوگی، اور تمہیں عزت دنیا میں دی جائے گی. چنانچہ صرف یہی نہیں کہ فتح مکہ ہوا دنیا بھی عروج ملا، بلکہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہجرت اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ دین میں ان کا یہ مقام ہے، انہی کے طفیل میں ہمارے پاس دین ہے. اگر وہ اس دن قربانیاں نہ پیش کرتے اور یہ سب اپنی جان نہ کھپاتے نہ لگاتے اس دین کی خاطر، تو آج ہمارے پاس یہ دین نہ ہوتا. یہ انہی کا طفیل ہے کہ ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی کبھی ہجرت کریں، نام ہی کی ہجرت صحیح، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور کہیں بھی ہوں بات وہ کہیں جو حق ہو، دین وہ پیش کریں جو حق ہو، اور دین سے بچلنے کی، ہٹنے کی اور ادھر ادھر جا کے جان بچانے کی کوشش نہ کریں. دین کے ساتھ زندہ رہیں گے تو اللہ حفاظت فرمائے، اور دین کو چھوڑ دیں گے دنیا بھی بے نام ہو جائیں گے اور اللہ بھی غضبناک ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہماری جان بچ جائے گی، جان تو جائے گی، موت تو آئے گی، لیکن بے عزتی کی موت ہوگی، ذلت کی موت ہوگی، بے دینی کی موت ہوگی، کوئی اس کا مقام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ اس ہجرت کا اثر ہم پر پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے جو موقع بھی دیا اس میں ہم دین پر قائم رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.